السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں بہجت۔ السلام علیکم نگہت۔
وعلیکم السلام بہجت، کیسی ہیں آپ؟ اور 2018 آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔
آپ کو بھی 2018 بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے سننے والوں کو جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، ہم بہترین خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں آپ سب کے لیے جو ہمیں سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ہمارے ان پروگراموں کی توسط سے۔ 2018 کے لیے بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 2017 ٹرمپ انتظامیہ کی صدارت کا پہلا سال تھا، ملک کے تقاضے پہلے آتے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتخابی مہم کے دوران جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کی پاسداری بھی مطلوب ہوتی ہے۔ 2017 میں امریکہ اور ٹرمپ انتظامیہ کی بیرونی دنیا میں کیا انگیجمنٹس رہیں، ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر مشرق وسطی کی بات کریں گے، برسوں سے خانہ جنگی تنازعات اور لڑائیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عرب اسپرنگ سے شروع ہونے والا معاملہ بہت سے عرب ملکوں اور مشرق وسطی کے وسیع تر علاقوں میں بے سکونی اور غیر یقینی پن کی صورتحال کا باعث بنا۔ عراق شام جنگ نے حالات کو اور بگاڑ دیا، اور اب 2018 میں صورتحال کے لیے کیا امکانات ہیں، ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کریں گے۔ صحافیوں کے لیے آج کی دنیا میں خطرات میں اضافہ ہوا ہے، صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی مشکل صورتحال سے بھی دوچار کرتی ہے۔ 2017 صحافیوں کے لیے کیسا سال تھا، ایک تفصیلی رپورٹ اس بارے میں بھی سنوائیں گے۔ اور نگر، جب ہم خلا کی بات کرتے ہیں تو تجسس کے بے پناہ دروازے کھل جاتے ہیں، جیسے کائنات کی بے قرار وسعتوں میں کیا کیا راز اور بھید چھپے ہیں۔ ماہرین ہر وقت ان کا کھوج لگانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک رپورٹ پیش کریں گے 2017 کے حوالے سے، اور آخر میں بات کریں گے بالی ووڈ کی کن فلموں میں 2017 میں بہترین بزنس کیا۔ تو یہ تھی کچھ تفصیل، آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس کہ آج وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت، آپ نے زبردست ہمیں لائن اپ سنایا، اور رپورٹس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک سے آپ کن موضوعات پر رپورٹ سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم نظر دوڑائیں گے پاک امریکہ تعلقات پر۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے سال کے آغاز پر پاکستان مخالف بیان پر اس وقت تبصرے اور تجزیے بھی جاری ہیں، اور پاک امریکہ تعلقات کو لے کر بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی تناظر میں ہم نے ایک جائزاتی رپورٹ تیار کی ہے جو پیش کریں گے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی وفاق کے زیر انتظام فاٹا کے مستقبل کو لے کر ہونے والے ممکنہ فیصلوں کے حوالے سے، اور اس وقت فاٹا کے حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ فاٹا امور کے ماہر ہیں رحیم اللہ یوسف زئی، وہ اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ان کا خصوصی انٹرویو آپ کو سنوائیں گے پروگرام میں۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج بات ہوگی ڈائسنٹری یعنی پیچس کے مرض کے حوالے سے، اس مرض کی وجوہات، علامات اور علاج کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اور 2018 جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آغاز ہو چکا ہے، اور ہر سال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ سال اچھا گزرے اور اچھی چیزیں ہوں، تو اس سال کے لیے کچھ لوگوں سے ہم نے بات چیت کی ہے کہ انہوں نے سال 2018 کے لیے اپنے کیا گول سیٹ کیے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس بارے میں بھی چند لوگوں کے تاثرات آپ کو سنوائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بہجت سے بھی جانیں گے پروگرام کے آخر میں کہ انہوں نے اپنے لیے 2018 کے حوالے سے کیا گول سیٹ کیے ہیں۔ تو یہ تھا آر این این کی جانب سے مختصر سا آج کے رپورٹس کا خلاصہ۔ پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے ہم چلیں گے بہجت کے پاس، تفصیل انہی سے معلوم کرتے ہیں۔ جی بہجت،
بہت خوب نگہت، بہت زبردست رپورٹیں ہیں ہماری، تو آئیے اب رپورٹوں کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا صدارتی منصب جنوری 2017 میں سنبھالا، اور اس سے پہلے مہینوں تک جاری مہم کے دوران صدر نے امریکہ کی طرف سے ان لڑائیوں اور جنگوں کے خلاف بات کی جو بیرون ملک لڑی جا رہی ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں یہ بیرون ملک سرمایہ کا ضیاع ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا یہ خطیر رقم امریکہ کے اندر مختلف منصوبوں پر خرچ کی جاتی، جسے وہ امریکہ فرسٹ کی حکمت عملی قرار دیتے ہیں۔ لیکن رپورٹوں کے مطابق اپنی صدارت کے پہلے سال کے دوران اپنی اس پالیسی پر عمل کرنے کے لیے صدر کو سخت محنت کرنا پڑی، اور پھر بھی کئی وعدوں کی پاسداری نہیں ہو پائی۔ تو یہ رپورٹ تیار کی ہے سعدیہ اسد نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
صدارتی مہم کے دوران مختلف موقعوں پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے ملکوں میں امریکی فوج کی مداخلت کے خلاف اتنی بار بات کی کہ آہستہ آہستہ وہ ان کی تقریروں کا لازمی جز بن گئی۔ انہوں نے بارہا اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا،
We've spent now $6 trillion In the Middle East.
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مشرق وسطی میں $6 trillion صرف کیے ہیں، جس سے ہم اپنے ملک کو دو بار تعمیر کر سکتے تھے۔ بطور صدر ایک برس کے دوران پینٹاگون کے ڈیٹا کے مطابق صدر ٹرمپ نے دنیا کے سامنے اپنے امریکہ فرسٹ کے نعرے کو ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی، خاص طور پر جب بات فورس کے استعمال کی آئی۔ صدر ٹرمپ نے اپنے وعدے کے برخلاف مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے تنازع والے علاقوں میں مزید فوج بھیجی. انہوں نے عراق، شام اور افغانستان میں مزید بم گرائے اور عالمی سطح پر ڈرون سے نشانہ لگا کر عسکریت پسندوں کو مارنے کی مہم کو توسیع دی. اور اس سب سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ دوسرے ملکوں میں فوجی مداخلت کے معاملے میں اپنے پیش رووں سے مختلف ہیں؟ کیٹو انسٹیٹیوٹ کے کرسٹوفر پریبل کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی غیر ملکی پالیسیاں سابق امریکی صدر براک اوباما سے تھوڑی زیادہ جارحانہ ہیں. وہ کہتے ہیں
He's largely continued what he inherited with some additional increment of
فورس کے استعمال میں کچھ اضافے کے ساتھ یہ سلسلہ صدر ٹرمپ نے اسی طرح جاری رکھا جیسے انہیں باقی صدور سے ورثے میں ملا تھا. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں وہ ہمیشہ جنگ کے خلاف بولتے رہے، لیکن انہوں نے فوج میں اضافہ اسی طرح جاری رکھا جیسا کہ انہوں نے ورثے میں پایا تھا. اس جائزے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کی جانب ان کی پالیسی کی. صدر ٹرمپ کے دعووں کے برخلاف ان کی غیر ملکوں کی جانب پالیسی کی بہترین مثال افغانستان کی جانب ان کی اپروچ ہے، جہاں امریکہ گزشتہ 16 برسوں سے طالبان کے خلاف نبرد آزما ہے. صدارت کا عہدہ سنبھالنے سے قبل مسٹر ٹرمپ جنگ کے بہت بڑے مخالف تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ فنڈز اور زندگیوں کا ضیاع ہے، اسے فوراً بند کر دینا چاہیے. لیکن صدارت کے پہلے 6 ماہ میں انہوں نے اپنے فیصلے کے برخلاف افغانستان میں تعینات فوج میں 3,000 کا اضافہ کر دیا، اور سن 2017 میں گزشتہ برس کے مقابلے میں افغانستان پر 3 گنا زیادہ بمباری ہوئی، اور اس بمباری کے سن 2018 میں بھی اسی طرح جاری رہنے کا امکان ہے. پینٹاگون کے ڈیٹا کے مطابق صدر ٹرمپ کے دفتر سنبھالنے سے اب تک پینٹاگون میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور سے متعلق 31% فوجی اور عام شہری پینٹاگون میں تعینات کیے گئے. اس کے علاوہ امریکی فوج نے حال ہی میں اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ شام میں ان کی 2,000 کے قریب فوج موجود ہے، جو کہ پینٹاگون کے گزشتہ بیان سے 4 گنا زیادہ ہے. صدر ٹرمپ کی سربراہی میں امریکہ زیادہ بمباری کر رہا ہے. عراق اور شام میں آئیسس کے خلاف عالمی اتحاد نے سن 2017 میں باقی برسوں کی نسبت زیادہ بم گرائے ہیں. اور اگر ڈرون حملوں کی بات کی جائے تو صدر اوباما کی ٹارگٹ کلنگ مہم کے تسلسل میں یمن، صومالیہ، پاکستان اور لیبیا میں ڈرون حملوں کو جاری رکھا گیا. یعنی اگر سابق صدر براک اوباما نے ڈرون حملوں کو بڑھایا تھا تو صدر ٹرمپ نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے، جغرافیائی اور تسلسل دونوں لحاظ سے. یمن میں گزشتہ برس کی نسبت امریکی فضائی حملوں میں 3 گنا اور صومالیہ میں 2 گنا اضافہ ہوا. کیٹو انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ نگار مسٹر پریبل کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے جارحانہ اعلان کے سبب یہ بات زیادہ حیران کن نہیں ہے. تاہم صدر ٹرمپ وہ پہلے امریکی صدر نہیں ہیں جنہیں اپنی صدارتی مہم کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے. تاہم صدر اوباما نے اپنی مہم کے دوران عراق سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا وعدہ کیا تھا، جسے داعش سے مقابلے کے لیے دوبارہ واپس بھیجنے سے قبل وہ واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے. یہ اصل میں اس بات کی یاد دہانی کرانے کی کوشش ہے کہ صدارتی مہم کے دوران فارن پالیسی سے متعلق بہت سے وعدے کیے تو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ایفا نہیں ہو پاتے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک میں نگہت کے پاس، جہاں وہ بات کر رہی ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی صورتحال کے حوالے سے، جو کہ 1 جنوری کو امریکی صدر کی ایک ٹویٹ کے ساتھ بحث کا دروازہ پھر سے ایک بار کھول دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے ہم بتاتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امریکہ اس بات کا خواہاں تو ضرور ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مزید کوشش کرے، اور یہ کہ پاکستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے بھی اقدامات کا اعلان کیا جائے گا. تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارہ سینڈرز نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے پاکستان مزید کوشش کر سکتا ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ ایسا کرے. اس سے پہلے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو امداد میں دی جانے والی 25.5 کروڑ ڈالر کی رقم روک رہا ہے، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان مکمل تعاون میں ناکام رہا ہے. اس کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کے بیان کے جواب میں پاکستان کے مندوب ملیہ لودھی نے کہا کہ ان کے ملک نے دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی جنگ میں بہت قربانیاں دی ہیں، اور دنیا کے کسی بھی اور ملک کے مقابلے میں انسداد دہشت گردی کا سب سے بڑا آپریشن کیا ہے. پاکستانی سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے ملک کے کردار کو نہ سراہا گیا تو ہم اپنے تعاون پر نظر ثانی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ملکی سطح پر نہ صرف ملک کے اندر بلکہ یہاں امریکہ میں بھی اس معاملے پر مختلف انداز میں بحث و مباحثہ جاری ہے. آئیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک میں نگہت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تفصیل اس بارے میں بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو. جی نگہت.
بالکل جس طرح آپ نے بھی بتایا کافی تفصیل سے بات ہوئی, اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے تھوڑا یہاں پر میں بھی بتاتے چلوں کہ پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے اس کو 70 برس بیت چکے ہیں. 20 اکتوبر 1947 کو ہم رشتہ سفارت میں بندھے تھے یعنی پاکستان اور امریکہ, اور آج تعلقات میں جو تلخیاں ہیں, عدم اعتماد ہے اور کشیدگی ہے وہ شروع ہی سے چلی آ رہی ہیں, اور امریکہ کو پاکستان اور پاکستان کو امریکہ سے ہمیشہ سے ہی شکایتیں رہی ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کا صدر بننے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان بیان بازی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے, اور نئے سال کے موقع پر صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی ٹویٹ ہی میں پاکستان کو آڑے ہاتھوں لیا, اور ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو گزشتہ 15 برسوں میں 33 ارب ڈالر کی امداد دی. ٹرمپ نے پاکستان کو دی جانے والی امداد کو احمقانہ فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا. ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور سیاسی رہنماؤں کی جانب سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا, اور اسی حوالے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں امریکی صدر کے پاکستان مخالف بیان پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اس کو دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کو ٹھیس پہنچانے اور پاکستان کی قربانیوں سے انکار کے مترادف قرار دیا گیا. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض مصر نے ایک جائزاتی رپورٹ تیار کی ہے, تفصیلات آئی اے سی رپورٹ میں سنتے ہیں.
دل بھر مینو پونا لاندا ہوتے عشق پسند نہ کرنا خوب ہی سب کی تی قدری سکہ بنیا زر دا.
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے نوزائیدہ مملکت کی تعمیر و ترقی کے لیے امداد کی اپیل سے لے کر سوویت یونین کے خلاف صف اول کی ریاست کے کردار تک پاکستان کے لیے امریکہ بقا و سلامتی کی بہت بڑی ضمانت تھا. امریکہ سے ملنے والا پیسہ اور اسلحہ اسے اپنے سے کئی گنا بڑے ہمسایہ ملک بھارت کے خلاف حوصلہ اور تقویت دیتا تھا. لیکن سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب پاکستان کا جمہوری سفر شروع ہوا اور اس ملک کے عوام کو اس دیرینہ تعلق کا حقیقی فائدہ پہنچنے کا موقع آیا تو دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک اجنبیت سی آ گئی. ایٹمی پروگرام پر پابندیوں سے لے کر پاکستان کو پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کی دھمکی سے ہونے والی مایوسی امریکہ کی جنوب ایشیا پالیسی کے بعد ناامیدی کے حصار میں داخل ہو گئی ہے. طالبان حکومت کے خلاف جنگ میں امریکہ کی صف اول کی ریاست کے کردار کے بدلے میں پاکستان کو خودکش دھماکے اور دہشت گردی ملی. صدر ٹرمپ نے الٹا پاکستان کو اتحادی فنڈ سے ملنے والے 33 ارب ڈالرز کو بھی امریکہ کی بے وقوفی قرار دے ڈالا. پاک امریکہ تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر طاہر جمیل کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنوب ایشیا پالیسی پاکستان کے بنیادی مفادات کے متصادم ہے.
ہمارے کچھ کور انٹرسٹ ہیں, ہمارا جتنا بھی سیکیورٹی میٹرکس ہے اس میں انڈیا بہت اچھی طرح پلیس ہوتا ہے اور بہت پرومیننٹلی پلیس ہوتا ہے. اوور دا اور جب سے 9/11 کے بعد وار آن ٹیررزم شروع ہوئی ہے پاکستان کا ویسٹرن بارڈر بھی کمزور ہو گیا, ہمارے جو سیکیورٹی ڈائنامک تبدیل ہوئے ہیں. تو یقینی بات ہے کہ یہ ہمارے فارن پالیسی آپشنز کے اوپر اثر ڈالے گا. ہم امریکہ کے ساتھ اس وقت تک تو ضرور کھڑے رہیں گے جب تک یہ ہمارا سیکیورٹی میٹرکس جو کہ ایسٹرن بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ویسٹرن بارڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے افیکٹ نہیں ہوتا. جب یہ افیکٹ ہوگا تو ہمارے لیے اس کے اوپر کمپرومائز کرنا مشکل ہوگا.
ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کہتے ہیں مفادات کا تصادم اتنا ہے کہ پاکستان کا امریکہ کی جنوب ایشیا پالیسی کے اطلاق میں مددگار بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
آپ امریکہ کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے لیے بھی, پالیٹکس کے لیے بھی, ڈپلومیٹک کے لیے بھی, ویسٹرن ورلڈ میں رہنے کے لیے بھی, مگر امریکہ آپ کو اسپیس نہیں دے رہا نا. اس کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ ڈو مور میں یہ صرف ڈیمانڈ تو نہیں ہے کہ افغانستان والی یا ٹیررزم والی, اور بھی ڈیمانڈس ہیں اس کی. کہ آپ کی سب سے بڑی تو اس کی ڈیمانڈ جس پہ آپ کو کانفلکٹ ہے وہ ہے کہ انڈیا کو وہ اس ریجن میں ایک لوکل لیویتھان کہہ لو, ایک اسٹرانگ پاور دیکھنا چاہتا ہے. اس کی وہ ہیجمنی تسلیم کر چکا ہے, آپ وہ نہیں کر رہے, وہ اس کے انٹرسٹ کو کانفلکٹ کرتا ہے. یہ وہ 92 سے چیزیں کر رہا ہے, وہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کو انڈورس کر رہا ہے, آپ اس کو نہیں کر رہے. تو آپ تو اس کی چیزوں کے ساتھ, اور آپ اگر انڈیا کی ان چیزوں کو انڈورس کرتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ مل کے, تو پھر تو پرابلم یہ ہوگی کہ جو آپ کی 1947 سے لے کے اب تک آپ جو سٹرگل کرتے رہے ہیں ٹو مینٹین جو ساورن ایگزسٹنس یا اکویلٹی ود ان دی ساؤتھ ایشیا, وہ ختم ہو جاتی ہے.
قائد اعظم یونیورسٹی میں قائم شعبہ دفاع اور حکمت عملی کے انچارج ڈاکٹر نصر اللہ مرزا کہتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات اپنی نوعیت کے اعتبار سے 9/11 کی سطح پر پہنچ چکے ہیں، لیکن ماضی کے برعکس اس وقت امریکہ بھارت کی اس سوچ سے متفق نظر آتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے مسئلے کا حل ہونے کی بجائے بذات خود ایک مسئلہ ہے۔
پاکستان کو جو ہے پھر بھی وہی رول پلے کرنا ہے اور جو اس وقت کرنا چاہ رہے تھے، اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم سمجھ رہا تھا اس ٹائم پہ، وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پورٹریٹ کرے تاکہ ہم اپنے جو ہے وہ دے دیتے ہیں آل ٹائپس آف فیسلٹیز اور پاکستان اس میں پرابلم ہے، لہٰذا ادھر سے اسٹارٹ کیا جائے۔ تو سملر از دا سیم، آج بھی وہی بات ہے کہ پھر سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پرابلم کا پارٹ ہے، ناٹ آف دا سولوشن۔ اینڈ پاکستان اب دوسری سائڈ سے یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے طور پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہ ایکشن لیں گے۔ تو بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ سملیرٹی ایگزسٹ کرتی ہے اس انوائرمنٹ میں اور اب کے انوائرمنٹ میں، اور پاکستان جو 9/11 پہ جہاں کھڑا تھا آج پھر سے وہیں پہ کھڑا ہے۔
پاکستان امریکہ کی جنوب ایشیا پالیسی کو اپنے لیے انتشار اور بد امنی کی علامت کے طور پر دیکھ رہا ہے۔
رسک سیکیورٹی پاکستان کو امریکہ نہیں گردان رہا، پاکستان امریکہ کو گردان رہا ہے کہ اٹ سیلف وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان میں۔ اکانومی بہت بری شیپ میں ہے، تو اکانومی کے ساتھ اگر یہ سلسلہ بھی ساتھ جو ہے ہو جائے، جو کہ اٹ سیلف گورنمنٹ بھی اس وقت کوئی اسٹیبل نہیں ہے اسٹیٹ میں، اور آگے الیکشن اور یہ پورا سال جو ہے ہمیں واقعی کچھ نظر نہیں آ رہا، اس حوالے سے یہ بڑا ہی کروشل ٹائم ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے اس کو فالو کرے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا آف کورس ایکشن وہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو ڈی نیوٹرلائز کیا جائے اور کنٹرول کیا جائے ان کے ویپن۔
امریکہ کی جانب سے جنوب ایشیا پالیسی خطے کی سلامتی کے حوالے سے بھارت کے دھرینہ موقف کو تسلیم کر رہی ہے، تو پاکستان اس پالیسی کو اپنے بنیادی مفادات کے خلاف قرار دیتے ہوئے رد کر چکا ہے۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں آپ سن رہے ہیں۔ اس وقت ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک، چھوٹا سا وقفہ ہے، آپ کہیں نہ جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔
سدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت حاضر ہے۔ حالات حاضرہ کے ان پروگراموں کی ایک روایت رہی کہ جاتے ہوئے سال میں ان اہم واقعات اور کلیدی خبروں کا بھی ہم جائزہ لیتے ہیں جو آنے والے سال میں بھی ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ تو برسوں سے ایسے پروگراموں کی تشکیل کرتے ہوئے پوری ذمہ داری سے میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ مختلف مسائل سال ہر سال سے ہمارے ساتھ ہیں، بس جگہ، نام اور وقت بدل جاتا ہے۔ دہشت گردی ہی کو دیکھ لیجئے، کبھی طالبان تو کبھی القاعدہ، داعش، الشباب اور بوکو حرام کے نام سے سامنے آئی، لفظ اور اصطلاحات کو تبدیل کرتے آئے، لیکن ایک عام انسان کا وہی المیہ، وہی مسائل۔ اس وقت ہم آپ کو جو رپورٹ سنوا رہے ہیں وہ ہے مشرق وسطی کے بارے میں، جب ہم 2017 کو سامنے دیکھتے ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال نہ صرف یہ کہ سلجھ نہیں رہی بلکہ مزید الجھتی جا رہی ہے، اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ 2018 میں بھی حالات بہتر ہونے کی کوئی توقع نہیں۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد اور ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر زاہد بخاری سے اس بارے میں گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، اس وقت وہی رپورٹ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔
اب جبکہ سال 2017 ختم ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مشرق وسطی کی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید الجھتی جا رہی ہے۔ اس بارے میں برطانوی پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
مڈل ایسٹ میں نہایت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے۔ ایک طرف آپ قطر کے بلاکیڈ کو دیکھ لیں کہ گینگ آف فور کنٹریز جو ہیں وہ وہاں پہ اتحاد ان کا مصر، بحرین، سعودی عربیہ اور یو اے ای، اور پھر قطر کے ساتھ ہی جن کا تعلق ہے وہ ترکی اور ایران جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف تو रशिया और चाइना जो है वो डिस्क्रीटली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मिडल ईस्ट और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके सामने इस्लामिक फौज का तस्वर था वो पता यूं चल रहा है जिस तरह के वो सुन्नी इत्तेहाद फौज होगी, लेकिन सुन्नी भी नहीं है क्योंकि उसमें चाहे ईरान और जो शिया ममालिक हैं जिसने बहरीन इराक सीरिया लेबनान जैसे मुल्क जो हैं वो उसके उससे बाहर हैं, लेकिन साथ साथ फिर तुर्की क्योंकि इनके साथ अभी तो है लेकिन मेरे ख्याल में कोई और एक्शन अगर हुई तो उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है।
मुमताज इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाहिद बुखारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में कहा।
बज़ाहिर तो इस वक्त तो आसार अच्छे नहीं है मिडल ईस्ट के सिचुएशन के, और लगता ही है कि आलम इस्लाम जो है वो मगरब के ट्रैप में बुरी तरह फंस चुका है, और जिसमें जो सऊदी मसला शिया सुन्नी या सऊदी अरब और ईरान और ये जो तकसीम हो चुकी है, जो खलीज बहुत वसी होती जा रही है, ये बड़ी ही अफसोसनाक है। लेकिन मेरा ख्याल हम सिर्फ तवक्को कर सकते हैं, चूंकि अवाम में भी मुस्लिम उम्मा में भी ये शऊर बढ़ता जा रहा है लोगों में कि ये तकसीम और उसकी बुनियाद पर लड़ाई बहुत ही नुकसानदेह है, तो शायद कोई ऐसी सूरत हाल निकले जैसे अभी ट्रंप साहब ने जो यरूशलम का कहा तो खासा इत्तेहाद नजर आया कि इस तरह की कोई बुनियाद बने कि हमारी लीडरशिप को भी वो भी होश के नाखून लेना शुरू करें और ये सोचें कि इस लड़ाई का उनको नुकसान ही नुकसान है और फायदा नहीं।
जब लॉर्ड रजी से सवाल किया गया कि क्या मौजूदा सूरत हाल में वो मशरिक़ वुस्ता में कोई नए इत्तेहाद मारज़े वजूद में आते हुए देख रहे हैं, तो उनका कहना था
इत्तेहाद तो डेफिनेटली हो चुके हैं, एक तरफ सऊदी अरेबिया लीड कर रहा है दूसरी तरफ ईरान लीड कर रहा है, लेकिन इसमें तुर्की जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले। पाकिस्तान में आपको बताऊं मेरे मुझे दुख होता है इस बात का कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं।
शाम की सूरत हाल के हवाले से इस सवाल के जवाब में कि उसका मशरिक़ वुस्ता की मजमूई सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा, लॉर्ड नज़ीर ने कहा
शाम जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है क्योंकि जो वहां पे शिया और सुन्नी जो इत्तेहाद है वो सेपरेट, उसमें आईसिस तो एक बीच में टेररिस्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ गई थी जिन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया है, लेकिन आज भी वहां पे सऊदी अरेबिया का इन्फ्लुएंस और जो अरब सुन्नीज हैं उनका इन्फ्लुएंस एक तरफ, ईरान का अलबाइट की और जो बशार अल असद की सपोर्ट जो है वो एक तरफ, फिर क्योंकि रशिया भी ईरान के साथ मिलके जो वहां पे रोल प्ले कर रहा है, तो एक्चुअली वहां अगर सीरिया में देखें तो अमेरिका और यूरोप हार चुके हैं, लेकिन यहां पे जो हारना ज्यादा डेंजरस है क्योंकि यहां पे आपको दो पुरानी जो दुश्मनियां हैं उनको रिवाइव करने के लिए शिया सुन्नी के साथ वो रिवाइव करने के लिए एक आग जली हुई है और वो आग जो है वो कहीं और भी भड़क सकती है।
डॉक्टर जाहिद बुखारी का सूरत हाल का तज़िया पेश करते हुए कहना था
जो इस वक्त मसला हुआ है जो ये नई लीडरशिप सऊदी अरब में जो ये नौजवान खून बरसरे इक्तदार है और यूएई में भी और दूसरी जगहों पे भी, इनको कितनी जल्दी हकीकतों का अंदाजा होता है। इस वक्त तो वो एक वहशत के साथ चीजें हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि उनको अंदाजा होगा कि इसका नुकसान है, बिलाकर उनकी मईशत को भी नुकसान है, आवाम को भी नुकसान है, और इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि सारे सऊदी अरब भी और ईरान भी और तुर्की और पाकिस्तान सब मिल के कोई कोशिश करें अपने सर्वाइवल के लिए भी और आगे बढ़ने।
मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त बेयकीनी की जो कैफियत है वो सारी दुनिया के लिए परेशान कुन है, क्योंकि वहां से तेल की तरसील सारी दुनिया के लिए अहमियत रखती है और सारी दुनिया की नजरें इस वक्त उस खत्ते पर लगी हुई हैं। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के बारे में आपने ये रिपोर्ट सुनी, और अब आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम कबाली इलाकों के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के लिए जहां सियासी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं, तो वहीं कबायलियों की एक बड़ी तादाद और मरकजी हुकूमत की दो हलीफ जमातें इन कोशिशों की मुखालफत भी कर रही हैं। آج افاٹا اصلاحات کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک کی ایک انٹرویو رپورٹ ہے جو کہ نگہت آپ کے لیے لے کر آئی ہیں. آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت.
جی بہت شکریہ بہجت. حکومت نے گزشتہ برس اگست میں اس وقت کے جو وزیر خارجہ تھے سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر کے فاٹا میں اصلاحات کا چرچا شروع کیا تھا, اور اس کے بعد اس کمیٹی نے کئی ماہ کوشش کے بعد ایک مجوزہ منصوبہ حکومت اور عوام کو پیش کیا. مجوزہ اصلاحات میں فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے اور صدیوں پرانے ایف سی آر قانون کی جگہ رواج نافذ کرنے کی تجاویز شامل تھی. رواج قانون سے متعلق ایک بل قومی اسمبلی میں بھی پیش ہوا لیکن تنقید کے بعد اسے حکومت نے واپس لے لیا. اصلاحات کے تحت این ایف سی میں فاٹا کے لیے 3% حصہ مختص کیا جانا تھا, اور جبکہ قبائلی علاقہ جات کی ترقی کے لیے ایک 10 سالہ منصوبہ بھی شامل تھا. دوسری جانب حکومت کی طرف سے فاٹا اصلاحات کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کے اعلان کے بعد حکومت کی اتحاد جماعت جماعت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو اس پر عمل درآمد سے پہلے فاٹا کے عوام کی رائے لینے اور ساتھ ہی ساتھ ایک الگ صوبہ بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے, جس کے بعد سے حکومت نے فاٹا معاملے پر دوبارہ سے خاموشی اختیار کر لی ہے. پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت جماعت اسلامی فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے حق میں ہے. اسی حوالے سے گزشتہ دنوں پشاور میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے حوالے سے ایک گرینڈ جرگہ بھی منعقد ہوا. جرگے میں متفقہ طور پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اگر 2 ہفتوں میں فاٹا انضمام کا اعلان نہ کیا گیا تو اسلام آباد میں یہ اعلان ہونے تک مستقل دھرنا دیا جائے گا. فاٹا امور کے حوالے سے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی اس تمام صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر میں اس کا کیا حل ہے, اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے نمائندے فدا حسین نے ان سے تفصیلی گفتگو کی ہے. آئیے یہ گفتگو آپ کو سنواتے ہیں.
رحیم اللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے کہ اس وقت جو فاٹا کے حوالے سے جو مسئلے چل رہے ہیں, کبھی یہ مرجر کے لیے گورنمنٹ تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ بیک فوٹ پہ چلا جاتا ہے, اس کی بنیادی وجہ ہے کیا ہے سر؟
میرے خیال میں اس کی کئی وجوہات ہیں, اور ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے کچھ فیصلے تو کر لیے ہیں لیکن اس کا اعلان نہیں ہو رہا, کیونکہ ان کی ابھی بھی کوشش ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں ان سے مشورہ کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلے. تو یہ یک طرفہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتے, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو 2 بڑے اتحادی ہیں مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی, تو وہ خاص طور پہ فاٹا کے انضمام کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کو اپنا صوبہ چاہیے یا وہ خیبر پختونخوا میں شامل ہونا چاہیں گے. میرے خیال میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس وقت ہے اور یہ انتخابات سے پہلے یہ فیصلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کریڈٹ ملے, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہوگا اگر فاٹا ریفارمز کمیٹی کی سفارشات کے اوپر عمل درآمد ہوگا, کیونکہ فاٹا کو پچھلے 70 سال سے کوئی توجہ نہیں دی گئی, صرف 3 اصلاحات ہوئی ہیں اور وہ بھی پوری طرح نہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوا. تو میرے خیال میں یہ حکومت جس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے یہ چاہے گی کہ اس کام کو تکمیل تک پہنچائے, لیکن جو سیاسی مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے شاید دیر ہو رہی ہے.
تو مولانا صاحب کی جس کا آپ نے ذکر کیا, مولانا صاحب جو مخالفت کی وجہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ وہ پولیٹیکل جو کنسٹیچوئنسی ہے وہ لوز کر جائیں گے, تو اس وجہ سے وہ مخالفت کریں یا اس کے پیچھے کوئی جینوئن ریزن ہے؟
میرے خیال میں سیاسی جو ان کی اہمیت ہے فاٹا میں وہ تو پہلے بھی تھی اور آئندہ بھی رہے گی, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی جماعتیں بڑی کمزور ہیں اور ان کے مقابلے میں مولانا کی جو جے یو آئی ایف ہے اس کا کافی اثر ہے. البتہ یہ ہے کہ 2002 میں تو ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے ان کو فاٹا میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی انتخابات میں, 2008 میں اور 2013 میں پھر ان کو وہ کامیابی نہیں مل سکی. اب ان کا شاید یہ خیال ہے کہ ایسے بے شمار قبائلی ہیں جو کہ ان کی رائے کے حق میں ہے کہ اپنا صوبہ ہونا چاہیے یا ریفرنڈم ہونا چاہیے, تو یہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوئنسی ہے جو ایک رائے ہے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھائے, کیونکہ باقی ساری پارٹیاں تو انضمام کے حق میں ہیں. البتہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا یا اچکزئی جو ہیں وہ عمومی طور پر فاٹا میں اصلاحات کے مخالف نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ترقی ہو, وہاں پہ وسائل دیے جائیں, ایف سی آر میں کچھ ترامیم کی جائیں, لیکن وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ فاٹا کے عوام سے پوچھے بغیر اس کا خیبر پختونخوا میں انضمام کر دیا جائے. تو یہ ایک شاید بڑی وجہ ہے مخالفت کی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ فاٹا کے عوام سے ابھی تک رائے ان کی نہیں پوچھی گئی؟
دیکھیں جمہوری طریقے سے تو نہیں پوچھی گئی. ویسے تو فاٹا ریفارمز کمیٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سارے قبائلی علاقوں میں گئے تھے, وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بلایا, ان کے نمائندوں کو بلایا اور اکثریت نے یہ رائے کا اظہار کیا کہ انضمام ہونا چاہیے اور کوئی راستہ نہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لاجیکل طریقہ ہے, راستہ ہے. فاٹا اور خیبر پختونخوا کافی چیزیں مشترک ہیں اور اپنا صوبہ اچھا لگتا ہے لیکن اس میں کئی رکاوٹیں ہیں. وہ پھر یہ بھی حکومت کو فکر ہے کہ اگر وہ فاٹا میں ریفرینڈم کروائیں اور وہاں پہ لوگ اپنا صوبہ مانگیں تو باقی جو مختلف قومیتیں ہیں یا علاقے ہیں وہ بھی اپنا صوبہ مانگیں گے, تو شاید حکومت نہیں چاہتی کہ یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک تو آئین میں پھر ترمیم کرنی پڑے گی ریفرینڈم کروانے کے لیے. ریفرینڈم کے بارے میں لوگوں کی آرا اتنی مثبت نہیں ہے پاکستان میں جو ریفرینڈم ہوئے. پھر یہ ہے کہ وہاں سیکیورٹی کے حالات میں کیا صحیح طریقے سے ریفرینڈم ہو جائے گا, کئی لوگ ابھی تک بے گھر ہیں, ان کی واپسی نہیں ہوئی, تو کچھ عملی طور پر مشکلات تو ہیں. لیکن کوئی طریقہ تو میرے خیال میں نکالنا چاہیے کہ عوام سے بھی پوچھیں, یہ ایک جمہوری ملک ہے, جمہوری انداز میں پوچھنا چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ اگر جلدی کرنا ہے تو پھر جو فاٹا کے منتخب نمائندے ہیں ان سے پوچھیں, یا وہاں پر پہلے لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کروائیں, ان کے ذریعے رائے لے لیں, یا کوئی گرینڈ جرگا بلائیں جو قبائلی عمائدین ہیں اور باقی لوگ, ان سے پوچھ لیں. کوئی میرے خیال میں ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ پھر یہ مسئلہ متنازع نہ رہے, جو اکثریت فیصلہ کرے اسی کے اوپر عمل درآمد ہو جائے.
یہ جو سارے پروسیس جو اب تک ہوئے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے حکومت کس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو قائل کر پائے گی, وہ کون سا راستہ ہوگا؟
انہوں نے کوشش تو بہت کی ہے, ابھی تک وہ قائل نہیں ہوئے. حتیٰ کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات بھی کروائی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کریں گے. انہوں نے ایک سپریم جرگا بھی بنایا ہے اور اس سے کہتے ہیں پوچھیں گے, لیکن میرے خیال میں وہ نہیں مان رہے. اور پھر بات یہ بھی ہے نا کہ یہ تو ضرور نہیں ہے کہ آپ ابھی انضمام کے بارے میں فیصلہ کر لیں. ویسے بھی حکومت اور فاٹا ریفارمز کمیٹی نے کہا ہے کہ 5 سال میں انضمام ہونا چاہیے, تو باقی جو چیزیں کرنے کی ہیں, جو اصلاحات کرنی ہے, جو قانونی, آئینی, سیاسی, اقتصادی اصلاحات کرنی ہے, اس کے اوپر تو عمل درآمد شروع ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں کچھ بڑے بڑے فیصلے ہو جانے چاہیے, اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ انضمام کے معاملے کے لیے سارا اصلاحات کا عمل روک دیں اور اس میں مزید دیر ہو جائے.
رحیم اللہ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.
جی فاٹا عمر کے حوالے سے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کی گفتگو آپ نے سنی, اور اب چلتے ہیں اگلی رپورٹ کی جانب جو صحافیوں کے حوالے سے ہے, تو اسی بارے میں مزید تفصیلات بھی ہیں جو ہمیں بہجت بتائیں گی اور ان کے پاس اب چلتے ہیں تفصیلات معلوم کرنے کے لیے. جی بہجت.
شکریہ نگت. پاکستان کا شمار بھی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے, اور گزشتہ ایک دہائی میں درجنوں صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مارے بھی جا چکے ہیں. دنیا بھر میں صحافی اور میڈیا کے کارکنوں کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران مختلف خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کا کام سچائی اور حقائق کو عوام تک لانا ہوتا ہے. بعض اوقات سچائی اور حقائق کو سامنے لاتے ہوئے انہیں اپنی جانیں بھی دینا پڑتی ہیں. بلکہ بعض ترقی پذیر ملکوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین صحافیوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے. یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, انٹرنیشنل نیوز سیفٹی انسٹیٹیوٹ. اس کے مطابق رپورٹ جو آئی اس کی, 2016 میں 3 خواتین سمیت 112 صحافیوں کو قتل کر دیا گیا, جبکہ 2015 میں 101 صحافیوں کو قتل کیا گیا تھا جن میں 10 عورتیں بھی تھیں, لیکن 2017 میں 9 خواتین سمیت 68 صحافیوں اور میڈیا نمائندوں کو قتل کیا گیا. آئی این ایس آئی کے مطابق رواں سال میں صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں افغانستان, میکسیکو, عراق, شام اور فلسطین شامل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی آئی ایف جے کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں یہ صحافی ہدف بن کر قتل, کار بم دھماکوں اور فائرنگ کی زد میں آنے کے باعث ہلاک ہوئے. یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2017 میں 250 سے زائد صحافیوں کو قید کا بھی سامنا کرنا پڑا. انسانی حقوق اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں مطالبہ کرتی ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں اور صحافتی شعبے سے وابستہ افراد پر حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر بھی یقینی بنایا جائے، اور حکومتی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کے ساتھ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے اس پیشے سے وابستہ افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ان کی بہبود کے لیے بھی کام ہو سکے گا۔ یہ رپورٹ تیار کی ہمارے ساتھی گلرخ نے، آئیے سنتے ہیں۔
ایک بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل نیوز سیفٹی انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2016 میں 3 خواتین سمیت 112 صحافیوں کو قتل کیا گیا تھا، جبکہ 2015 میں 101 صحافیوں کو قتل کیا گیا تھا جن میں 10 خواتین بھی شامل تھی۔ تاہم 2017 میں 68 صحافیوں اور میڈیا نمائندوں کو قتل کیا گیا جن میں 9 خواتین بھی شامل تھی۔ INSI کے مطابق رواں سال صحافیوں کے لیے جو خطرناک ترین ممالک تھے ان میں افغانستان، میکسیکو، عراق، شام اور فلسطین شامل ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تو پاکستان کا شمار بھی صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے، اور گزشتہ ایک دہائی میں درجنوں صحافی اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مارے جا چکے ہیں۔ تجزیہ کار اور کالم نگار رضا رومی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
دنیا کے مختلف خطوں میں اور جہاں پہ جنگ ہے اور جہاں پہ امن ہے، دونوں جگہ پر صحافت جو ہے وہ خطرے میں ہے اور صحافی نشانہ بن رہے ہیں، اور ان کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیے صحافت کا کام ہوتا ہے حقائق جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کا، اور جو مقتدر لوگ ہیں، مقتدر ادارے ہیں، ان کی جواب دہی کرنے کا، تو وہ چیز پسند نہیں آتی حکمران طبقے جہاں بھی ہیں، اس وجہ سے پے در پے صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے خطے کو ہی دیکھ لیجئے، پاکستان کو دیکھ لیجئے، تو وہاں پر جہاں پہ کانفلکٹ ہے، فاٹا ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، وہاں پر تو صحافی جو ہیں وہ ہر طرف سے خطرے کی زد میں ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو جو ہے ریاستی ادارے دھمکاتے ہیں، بلکہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں، اب مثلاً نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یا علیحدگی پسند ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ بھی دھمکاتے ہیں۔
ان کے روک تھام کے لیے رضا رومی کا کہنا تھا،
یہ میڈیا آرگنائزیشن کو 3-4 چیزیں کرنی چاہیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ان کو جس طرح کے یونائٹ ہو کر مختلف جو عالمی اور نیشنل ادارے ہیں ان کو باور کرانا چاہیے کہ بھئی یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات جو ان کو یہ کرنی چاہیے کہ صحافیوں کو بہتر ٹریننگ اور بہتر سیکیورٹی کے مواقع دینے چاہیے، جو کہ اگر ڈینجرس علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں یا رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ان کی پروٹیکشن کا کوئی بندوبست اور انتظام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا میرے خیال سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک ایڈیٹر جو ہیں ان پر بھی منحصر ہے کہ کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس کے لیے کسی کی جان جائے، تو ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ان کے ساتھی جو ہیں وہ فیلڈ میں ہوں تو وہ ان کو یہ یاد دہانی کرواتے رہیں۔
انسانی حقوق اور صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی مقامی اور بین الاقوامی تنظیمیں یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدام کیے جائیں، اور صحافتی شعبے سے وابستہ افراد پر حملوں میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کو بھی یقینی بنایا جائے۔ حکومتی عہدیداران کا کہنا ہے کہ وہ صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں سے مشاورت کے ساتھ ایسے اقدام کر رہے ہیں جس سے اس پیشے سے وابستہ افراد کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ان کی بہبود کے لیے بھی کام ہو سکے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی۔ پروگرام میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو صحت سے متعلق بھی بات چیت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو خلا میں بھی لے کر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اسٹوڈیو سے بہجت آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم روزمرہ زندگی کے سبھی شعبوں سے رپورٹیں آپ کے لیے لے کر آئیں۔ آج بھی صحت کے شعبے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے ایک اہم موضوع پر ماہر سے بات کی ہے۔ اسہال یا پھر پیچش انتہائی تکلیف دہ مرض ہے جو بچوں کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں نگت امان سے۔ جی نگت،
بالکل، پیچش ایک ایسا مرض ہے جس میں آنتوں میں سوزش ہونے لگتی ہے اور پیٹ میں مروڑ اور متلی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس کے علاوہ اس مرض کے دوران جو اسہال ہوتا ہے اس میں خون اور چکناہٹ آنے لگتی ہیں۔ پیچش کی شکایت ہونے کی اہم وجہ جو ماہرین بتاتے ہیں وہ آلودہ پانی اور اس سے بننے والی غذا ہوتی ہے۔ پیچش کرنے والے جراثیم آلودہ پانی سے ہاتھ دھونے سے بھی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کھانے پکانے سے پہلے ہاتھ صاف پانی سے اچھی طرح گڑ نہ دھویا جائے تو یہ جراثیم کھانے کے ذریعے بھی جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ جہاں پر صفائی کا خیال نہ رکھا جائے یہ مرض وہاں پر عام ہوتا ہے۔ اس مرض کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی ہے ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے ڈاکٹر سے۔ آئیے تفصیل ان کی رپورٹ میں سنتے ہیں۔
ڈائسینٹری یعنی پیچس، ان کی بنیادی وجہ انفیکشنز ہوتے ہیں جو وائرل اور بیکٹیریل انفیکشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس مرض میں بچے، جوان، خواتین اور بوڑھے سب ہی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ڈائسینٹری میں مبتلا مریضوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر فرح فیضان بتاتی ہیں،
ڈائسینٹری جو ہے یہ اس حال کی بیماری اردو میں کہا جاتا ہے، اس کو پیچش بھی کہا جاتا ہے۔ ڈائریا کو اس حال کہتے ہیں اور ڈسینٹری کو پیچش کہا جاتا ہے، معمول سے فرق ہے دونوں میں۔ ویسے پیچش جو ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں، یوزلی یہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن سے، وائرل سے بھی ہو سکتا ہے، فنگل سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا دورانیہ جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتے سے لے کے دو ہفتے تک یوزلی ہوتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کو پھر کرونک ڈسینٹری یا کرونک ڈائریا کہا جاتا ہے۔
ڈاکٹر فرح فیضان اس مرض کی وجوہات کے حوالے سے کہتی ہیں
کہ جو مین کازز ہیں ان میں انہائیجینک یا نامناسب غذا، پانی کا استعمال، کیونکہ انفیکشن انہی سے جاتا ہے، اور انفیکٹڈ غذا اور پانی، یا پانی کو صحیح استعمال نہ کیا جائے، ابال کے اور اسٹریلائز اور فلٹرڈ پانی نہ استعمال کیا جائے، کھلی اور ٹھیلوں کی اشیاء ہو کھانے پینے کی، کہ جن میں جراثیم ہونے کا، انفیکشن ہونے کا خطرہ ہو، یا جن کو غلط گندے ہاتھوں سے کھلایا جائے، پکایا جائے، ہائیجین کا خیال، صفائی ستھرائی کا خیال، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔
ڈائسینٹری کے باعث انسانی جسم کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح کہتی ہیں،
اس کی وجہ سے جسم میں غذا کی کمی، پانی کی کمی، نمکیات، ضروری نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے، وزن کم ہو جاتا ہے، اور جسم میں کمزوری اور تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو چھوٹی اور بڑی آنتیں ہیں ہمارے پیٹ کے اندر، ان کے اندر سوزش اور ورم ہو جاتا ہے انفیکشنز کی وجہ سے۔ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر وائرل ہو، جس میں بچوں میں بہت کامن ہوتا ہے، تو اس میں خاص ایک وائرل ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم روٹا وائرس کی ڈیزیز کہتے ہیں، ڈائریا ہوتا ہے اسے، اور وہ پرسسٹنٹ رہتا ہے، بعد میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ بچوں میں یوزلی اگر نہ ٹریٹ کیا جائے تو جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔
کیا اس مرض کے انفیکشن سے بچنے کے لیے ویکسینیشن موجود ہے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر فرح نے بتایا،
بچاؤ کی ویکسین ہوتی ہے کہ جو علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے جس میں کہ وائرل یا بیکٹیریل انفیکشنز کے چانسز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے چھوٹے بچوں کے سلسلے میں، 5 سال یا 5 سال سے کم عمر میں، اور ضرور ویکسینیٹ کروا لیں۔
ڈاکٹر فرح کہتی ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کا واحد طریقہ صاف پانی کا استعمال ہے۔
کسی دوسرے ذریعے سے پانی لے بھی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو اینٹی سیپٹک کریں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور فلٹرز آتے ہیں جو گھروں میں نصب کر دیے جاتے ہیں کچنز میں، اور فلٹرز کا استعمال رکھیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم ابال کے ضرور پانی کو ٹھنڈا کر کے استعمال۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں نے بورنگز کرائی ہوئی ہیں یا کنویں ہیں، اس میں انفیکٹڈ واٹرز ہیں، کہ کہیں پہ وہ سیویج لائن سے کنیکشن ہیں اور وہ پانی کے تھرو انفیکشن آ رہی ہیں، لیکن لوگ مطمئن ہوتے ہیں سب کو ہی کہ وہ بورنگ کا پانی پی رہے ہیں، ہمیشہ پانی کو ٹیسٹ ضرور کروائیں۔
ڈاکٹر فرح نے بتایا کہ جس سمے پانی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے او آر ایس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے،
نمکیات اور نمک ملا پانی، جس کو او آر ایس نمکول کہا جاتا ہے، اس کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیڈ ریسٹ یا آرام کرنا، تاکہ یہ تھوڑا سا جسم کو آرام ملے، یہ ساری چیزیں ہیں، بعض غذائی اجزاء ہیں کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دینا۔ شکر اور نمک، چینی اور نمک ملا پانی کو ہم ویسے گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، کمپنسیشن ہوتی ہے جب ہم پانی خارج کرتے ہیں جلاب کے تھرو یا الٹیوں کے وامٹنگ کے تھرو، اور وہ پانی جو ہے یہ ہمارا بہت سارے تھکاوٹ اور جسم کا درد اور کمزوری کا متبادل ہو جاتا ہے.
ڈائسنٹری کے مرض میں مبتلا مریضوں کے علاج کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فرح بتاتی ہیں،
جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے تو اس کی ظاہری علامات ہوتی ہیں، جیسے اس کو بخار ہے، اس کی ڈی ہائیڈریشن کے سمپٹمس ہوں گے، ان کی زبان سوکھی بھی ہوگی، آنکھیں سنکن ہوں گی، جلد جو ہوگی وہ ڈرائی ہوگی. اس کے علاوہ ہم بلڈ ٹیسٹ اور اسٹول ٹیسٹ سے بھی ہم اس کا تشخیص کر سکتے ہیں. علاج میں اس کی ایک تو اینٹی بایوٹک میڈیسن ہوتی ہیں ڈیپینڈنگ اپون کے ہماری تشخیص میں کون سے جراثیم آ رہے ہیں کیا ہے. اگر پانی کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو ہم ڈرپس اور انجیکشن کی صورت میں بھی ہم علاج کر سکتے ہیں، خاص طور سے اس وقت کی اگر گیسٹروینٹرائٹس جس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں اگر الٹیاں بھی ہوں ساتھ ساتھ، تو اس میں پھر ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم انجیکشن اور ڈرپس سے ہی اس کو رکھیں.
ڈاکٹر فرح فیضان کا کہنا ہے کہ اس مرض میں مریضوں کو مرچ مسالے والے کھانوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے.
فیرنی ہے، ہلکا ہلکا بنا ہوا کسٹرڈ ہے، یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. ساگودانا کا استعمال بہت ہی مفید ہوتا ہے، سوجی کا استعمال بہت مفید ہے. اس کے علاوہ کیلا ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے ڈائریا کا نہ صرف ٹریٹمنٹ ہے بلکہ تیزابیت اور ڈائریا کا علاج بھی ہے ایک طرح سے. اور نرم پکے ہوئے چاول دہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اناج کا استعمال، جیسے کہ روٹی وغیرہ ہے، اس کا جب تک کہ آپ کا پیٹ پوری طرح سے سیٹ نہ ہو جائے نہ کریں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے رابعہ گلفام.
صحت کے سیگمنٹ میں آپ نے پیچس کے مرض کے حوالے سے رپورٹ سنی، اور اب بات ہوگی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. اور جس طرح پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے خلا کے حوالے سے، اور 2017 میں ہونے والی خلائی مہمات کے بارے میں ہمیں بتائیں گے بہجت، تفصیل انہی سے معلوم کرتے ہیں.
جی شکریہ نگہت. کچھ بات کرتے ہیں خلاؤں کی، وسیع اور اس حد نظر بلکہ حد نگاہ سے بھی پرے پھیلی ہوئی خلاؤں کی. 2017 میں خلا کے بارے میں متعدد تجربات جاری رہے، بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزوں کا آغاز ہوا، کچھ کا اختتام ہوا. نظام شمسی میں نئے سیارے دریافت ہوئے، تو وہیں کیسینی کے 13 سالہ مشن کا خاتمہ بھی ہوا. پھر 2017 میں سورج کے قریب ترین اور سب سے چھوٹا سیارہ اتارت بھی ماہرین فلکیات کی توجہ کا مرکز بنا رہا، کیونکہ اس خلائی جہاز پر کام جاری ہے جس کا نام کولمبو ہے، اور جو اگلے سال اتارت کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرے گا، اور پھر اسے وہاں تک پہنچنے میں 7 سال کا عرصہ لگ جائے گا. 2025 میں وہ اس سیارے کے مدار میں پہنچے گا، اور ہمیں سورج کے اس سب سے قریب سیارے کے بارے میں بھی خبر دے گا. اور اس کے علاوہ عظیم سیارہ زحل کے راز جاننے کے لیے ماہرین فلکیات نے کیسینی نامی ایک خلائی مشن 20 سال پہلے روانہ کیا تھا، اور کیسینی زحل کے مدار میں چکر کاٹ کر، اور اس نے بڑی مزے مزے کی معلومات بھیجیں، تصویریں بھیجیں. تو اس سال بھی پورے سال زیادہ تر توجہ کا مرکز زمین پر ہونے والے واقعات پر مبذول رہا، لیکن خلائی سائنسدانوں نے بھی قابل قدر کامیابیاں حاصل کی، اور چند نئے منصوبوں کے آغاز کے ساتھ ساتھ اسی طرح جیسے ہم کیسینی کی بات بتا رہے ہیں، یہ خلائی پروگرام تھا، اس کا بڑا ہی شاندار اختتام ہوا. اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے انجم ہیرل گل نے، آئیے سنتے ہیں.
سن 2017 میں شروع ہونے والی خلائی مہمات کے بارے میں بات کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں ایک کامیاب مشن کے بہت ہی شاندار اختتام کے ساتھ. دور خلا کی وسطوں میں سیارے زحل کے لیے بھیجے جانے والے تحقیقی مشن کیسینی ہوئے جینس کا اختتام یوں ہوا کہ اسے زحل کی فضا میں ہی جلا دیا گیا. زحل کے مدار میں بہت سے چاند گھوم رہے ہیں، اور ان کی فضا کو زمین کے جرسوموں سے آلودہ نہ کرنے کے لیے، جو کہ زمین سے جانے والے ہر خلائی جہاز سے چمٹے ہوتے ہیں، اسے زحل کی فضا میں ہی جلا دیا گیا. کیسینی نے 20 سال تک سیارے مشتری اور زحل پر تحقیق کی. یہ جہاز زحل کے چاند ٹائٹن پر بھی اترا، اور اینسیلیڈس نامی چاند پر پانی دریافت کیا. جو کچھ سائنسدانوں نے سن 2004 میں کہا تھا وہ کیسینی کی تمام دریافتوں پر پورا اترتا ہے. کیسینی امیجنگ ٹیم کی لیڈر کیرولین پورکو کا کہنا تھا، میرا نہیں خیال کہ جو کچھ گزشتہ رات کو ہوا اس کا تصور کرنے کے لیے آپ کو دائروں کا سائنسدان ہونا ضروری ہے. در حقیقت وہ سب کچھ بیان سے باہر ہے، وہ تحیر انگیز تھا. اس وقت اس کے لیے یہی صفت میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک اور قابل توجہ واقعہ اس سال یورپین اسپیس ایجنسی کا خلا میں بھیجے جانے والا سیٹیلائٹ سینٹینل 5 پریکرسر تھا. اس کے ذریعے انسان کی پیدا کرتا اور قدرتی طور پر پیدا ہونے والی فضائی آلودگی کی نگرانی کرنا، اور یہاں زمین پر انسانوں کو معلومات فراہم کرنا ہے کہ کس جگہ پر آلودگی موجود ہے جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایئر بس ڈیفینس اینڈ اسپیس سے وابستہ رالف کارڈے کا کہنا ہے یہ فضا میں موجود زہریلی گیسوں کے ذرائع کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیمیاوی اجزاء کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ قدرتی اور انسانی سرگرمیوں سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود امریکی خلائی ادارے ناسا کے خلابازوں نے 200ویں مرتبہ خلا نوردی کی اور خلاباز پیگی وٹسٹن نے خلا میں وقت گزارنے کا نیا امریکی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور یہاں زمین پر سائنسدان سن 2018 میں نئی اور اہم خلائی مہمات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک جیمس ویب انفراریڈ یعنی سرخ شعاؤں والی برقی مقناطیسی خلائی ٹیلیسکوپ کے پروگرام پر کام ہو رہا ہے جو خلا کی وسط میں دور کہیں دریافت ہونے والے ستارے کے گرد گھومتے زمین کے برابر سیاروں کو دیکھ سکے گی۔ جیمس ویب انفراریڈ اسپیس ٹیلیسکوپ پروگرام سے وابستہ سائنسدان ایرک سمتھ کا کہنا ہے
We'll use Webb to study the atmospheres of those planets to look and see what chemical constituents those
ہم ویب کو ان سیاروں کے قرائے ہوائی یا ماحول پر تحقیق کے لیے استعمال کریں گے اور یہ جانچیں گے کہ کون سے کیمیاوی اجزاء اس کی فضا میں موجود ہیں، کیا وہاں پانی موجود ہے اور کیا وہاں اوزون کی چادر موجود ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس دوربین کو زمین سے 15 لاکھ کلومیٹر خلا میں رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کے سائنسدانوں نے متنبع کیا ہے کہ ہماری زمین کے گرد خلائی جہازوں کا ملبہ انتہائی تیز رفتاری سے گردش کر رہا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں یورپین اسپیس ایجنسی میں خلائی ملبے کے پروگرام سے متعلق سائنسدان ہالگر کریگ کا کہنا ہے اس خلائی ملبے کا 1 سینٹی میٹر ذرہ جس رفتار سے سفر کر رہا ہے تو اگر یہ کسی سیٹلائٹ سے ٹکراتا ہے تو قریباً اس کی توانائی ایک گرینیڈ پھٹنے کے برابر ہوگی۔ سائنسدانوں نے اس ملبے سے نمٹنے کے لیے بہت سے نظریات پیش کیے ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی نظریے کو عملی جامع نہیں پہنایا گیا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام کا یہ حصہ اختتام پذیر ہوا۔ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹ سے بریک کے بعد۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں ایک بار پھر، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیش کر سدائے جہاں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کے لیے سال 2017 کوئی زیادہ اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ بڑے ناموں اور بینرز والی فلمیں جن سے بڑی توقعات تھیں وہ باکس آفس پر کوئی کمال نہیں دکھا سکیں۔ کچھ فلمیں تو ریلیز ہوتے ہی شائقین کے دل اور سینما کے پردے سے اتر گئیں اور اپنا بجٹ بھی پورا نہیں کر سکیں، یہاں تک کہ شاہ رخ خان اور سلمان خان جیسے میگا اسٹارز کی فلمیں جن کا پورے سال چرچا رہا بمشکل اپنا خرچہ نکال سکیں۔ 2017 میں بالی ووڈ کی فلموں میں سیکولز کا راج رہا، جہاں کئی فلموں کے سیکولز کامیاب ہوئے وہیں انوکھی کہانیوں اور نئے کرداروں کے ساتھ بھی فلمیں بنی۔ کچھ سپر سٹار ناکام ہوئے تو کچھ نئے سٹارز نے اپنا سکہ جما لیا۔ 2017 کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ تیار کیا ہے ریتل جوشی، آئیے سنتے ہیں رپورٹ۔
سال چاہے کوئی بھی ہو، بالی ووڈ کی ہٹ فلمز کی لسٹ خانز کے بغیر پوری ہوتی ہی نہیں۔ 2017 کی پہلی ہٹ رئیس میں تو خان ہندوستان کے بھی تھے اور پاکستان کی بھی۔ شاہ رخ اور ماہرہ خان کی رئیس کا باکس آفس پر مقابلہ ہرتک روشن کی قابل سے تھا۔ دونوں ہی فلمز کرٹکس کو زیادہ امپریس نہیں کر پائیں لیکن منافع میں رئیس قابل سے آگے رہی۔
چھوٹا نہیں ہوتا،
ماہرہ کو جتنا ایکسپلور کیا جا سکتا تھا ان کے ٹیلنٹ کو وہ کیا نہیں گیا رئیس میں، اور یہ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ تھا لیکن بڑا ڈیبیو تھا، اس سے انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا۔
بالی ووڈ کے دوسرے بڑے خان سلمان خان کی ٹیوب لائٹ باکس آفس کو کچھ خاص روشن نہیں کر پائی، پر سال کے آخر میں آئی ٹائیگر زندہ ہے ہٹ رہی،
لیکن ٹائیگر سے بہتر شکار کوئی نہیں کرتا۔
بالی ووڈ کے سب سے الگ خان عامر خان سیکرٹ سپر سٹار میں دنگل کی کو سٹار زائرہ وسیم کے ساتھ نظر آئے، لیکن فلم دنگل جیسی کامیابی سے کوسوں دور رہی۔ اس سال کی بلاک بسٹر ہٹ کا تمغہ تو باہوبلی 2 کے سینے پر ہی سجا۔
نے ڈالے 2 چمچ گھی اور ہمیں مل گیا پورا تھال بھر کا حلوہ۔ یعنی بالی ووڈ نے انویسٹ کیا ہے لگ بھگ 2000 کروڑ روپے، شاید 1 کروڑ کم، لیکن کمائی کے حساب سے اگر میں بات کروں تو 30,000 کروڑ سے زیادہ۔
کم بجٹ میں زیادہ منافع کمانے والی فلموں میں سب سے آگے رہیں بدری ناتھ کی دلہنیا، جڑواں 2 اور خکرے ریٹرن۔ ہندی میڈیم ایک دلچسپ کہانی اور سبا قمر اور عرفان خان کی بہترین اداکاری کے دم پر بڑی ہٹ رہی۔
اور اگر اسے ڈرگز لینا شروع کر دیا تو
یہ بہت بڑی بات کہی جائے گی سبا قمر کی، کہ کہیں بھی ایک بھی سین میں عرفان کے سامنے کمزور نہیں پڑی سبا قمر۔
بالی ووڈ کے مسٹر ڈیپینڈیبل بنتے جا رہے اکشے کمار کی جولی LLB 2، نام شبانہ اور ٹوائلٹ ایک پریم کتھا کو کرٹکس اور باکس آفس دونوں نے تھمز اپ دیا۔ ٹوائلٹ ایک پریم کتھا کا ذکر تو بل گیٹس تک نے ٹویٹر پر کیا۔ نیوٹن، شبھ منگل ساودھان، حرام خور، بریلی کی برفی جیسی فلموں نے فارمولا سے ہٹ کر کچھ نیا پیش کیا۔ 2017 بالی ووڈ میں اسٹرانگ ویمن کیریکٹرز کے لیے بھی قابل غور رہا۔ سمرن، تمہاری سلو، لپسٹک انڈر مائی برقع اور انارکلی آف آرا کی ہیروئنیں بالی ووڈ کی روایتی ہیروئن سے بالکل جدا تھی۔ وہیں پدماوتی اس فساد میں پھنس کر ریلیز ہی نہیں ہو پائی کہ پدماوتی کا وجود اصل تھا یا خیالی۔
بالی ووڈ کی اس سال کی سب سے ہٹ کہانی لکھی گئی پردے کے پیچھے، جب وراٹ کوہلی نے انوشکا شرما سے شادی کی۔ بالی ووڈ کی سپر اسٹار اور کرکٹ کے سپر ہیرو کی لو سٹوری کا ہٹ ہونا لازمی تھا۔ اس لو سٹوری کا خمار اترتے تو وقت لگے گا، لیکن ہندی فلمز کے فینس 2018 کی ہٹ فلمز کے انتظار میں ابھی سے جٹ گئے ہیں۔ رتل جوشی، اردو VOA، دلی۔
تو نگہت، ابھی جیسے آپ کہہ رہی تھی پروگرام کے شروع میں، نئے سال کی بات کرتے ہیں۔ نئے سال آتا ہے تو ہم سب جذبے اور عزم سے بھرپور ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو گزشتہ سالوں میں نہیں کر پائے وہ اب کے سال کر گزریں گے۔ ہم تو صرف ایک بات جانتے ہیں کہ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود اگر آپ کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوا تو مایوس نہ ہوں، بلکہ اس سے سیکھے گئے سبق کو اپنی کوششوں کا حصہ بنا لیں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ تو نگہت، ہمارے سننے والوں نے نئے سال کے موقع پر تو اپنے عزم کا اظہار کیا ہے، آپ نے 2018 کے لیے کیا گول سیٹ کیے ہیں؟
ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ستائے جہاں کے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو میرا اپنا ایک پرسنل ہے گول، وہ میں نے ضرور سیٹ کیا ہے کہ اس سال میں نے ضرور ڈرائیونگ سیکھنی ہے، اور یہ میں بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہوں، میں سیکھوں اور نہیں سیکھ رہی، بٹ مجھے لگتا ہے اس سال مجھے سیکھنا پڑے گا اور یہ میرا گول ہے۔
میں بڑی خوش ہوئی آپ کی یہ بات سن کے، کیونکہ یہ اب بہت ساری چیزیں جو ایک زمانے میں لگژری کے خانے میں آتی تھیں اب وہ ضرورت بن گئی ہیں، تو اس لیے میں اس آپ کے اس گول کو بڑھاوا دیتے رہیں گے اور پوچھتے رہیں گے، تاکہ سامعین کے سامنے بات کر کے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ احساس رہے کہ آپ نے اپنے سننے والوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اب کے تو اسے ضرور پورا کرنا ہے۔
اور آپ بتائیے، آپ کیا گول رکھا ہے آپ نے سیٹ کیا اپنے لیے؟
رہی میرے گولز کی بات جو آپ نے پوچھا ہے، تو میرا اس 2018 میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جو میں نے پہلے کہا کہ پوری دنیا کے لیے بڑے امن کی دعا، جو کہ میں ایک بڑی پر امن دنیا ہم دیکھتے تھے اور اس کو ہی دیکھنا چاہتی ہوں دوبارہ، کیونکہ ہتھیاروں کی اور جنگ کی مخالفت کرنے والوں میں جو بہت زیادہ لوگ آگے آگے ہیں، شاید میں بھی اپنے آپ کو انہی میں شامل کرنا چاہوں گی۔ اور اگر آپ ذاتی سطح کی بات کریں تو آپ بھی دعا کیجیے، ہمارے سننے والے بھی دعا کریں کہ 2018 میں میرے بچے جو ہیں وہ اب شادیوں کے لیے راضی ہوں اور ان کے لیے اپنی زندگیاں بہتر طور پر بنانے کا موقع کوئی سامنے آئے۔
ضرور دعا کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہوگی اور ہم ان کو اچھی زندگی نصیب اور ان کو اچھا جیون ساتھی بھی ملے۔
بالکل وہی، اسی طرف آنا چاہتی تھی کہ وہ اب اپنی پریکٹیکل زندگی کی طرف آئیں، کیونکہ ان کے بھی تعلیم ختم ہو چکی ہے، اور اسی طرح دنیا میں جو جو بچے بھی اپنی تعلیم پوری کر چکے ہیں، عملی زندگی کو شروع کر چکے ہیں، ان سب کے لیے ہماری بہترین دعائیں ہیں کہ 2018 ان کی عملی زندگیوں کے لیے بہترین سال ثابت ہو۔
یہ تو میں نے اور بہجت نے اپنے گولز آپ کو بتا دیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ سامعین بھی ہیں جو اپنے گولز آپ کو بتائیں گے، جن سے ہمارے نمائندے نے بات کی ہے مبشر ملک نے، اور ان سے جانی ہے کہ وہ 2018 کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہیں۔ آئیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔
ہاں دیکھیں، ویسے تو بہت سارے گولز ہیں، لیکن ایک تو گاڑی لینے کا موڈ ہے اور دوسرا بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ سیو کرنے کے لیے نا، یہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔
2018 میں تو ایف ایس سی کے لیے ہم نے یہ گول سیٹ کیے ہیں کہ 90% سے اوپر ہم مارکس لے لیں اور اچھی یونیورسٹی میں ہمارا داخلہ ہو سکے۔
میرا ایم یہ ہے، انٹیجر یونیورسٹی ہے جرمنی میں، تو ان کا انٹرنشپ پروگرام ہے ایک، اس کے لیے اپلائی کرنا ہے، ابھی کنٹینیو کرنا ہے، ذرا کہیں پہنچانا ہے اپنے آپ کو۔
اور میرا سب سے اہم گول یہ ہے کہ میں ایف ایس سی میں پری انجینئرنگ میں اچھے مارکس لوں، 90+ لوں اور اچھی سے اچھی یونیورسٹی میں جانے کی کوشش کروں گا۔
18 स्टार्ट हो गया, अभी बेसिकली तो मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, उसके अलावा जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा मकसद जो है वो तो नौकरी का है। अब जैसे स्टडी डिग्री कंप्लीट होगी फिर नौकरी हासिल करनी है। फिलहाल तो जॉब ही चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, गरीबों का भला कर दे।
आई एम स्पोर्ट मैन, क्रिकेट खेलता हूँ और इसमें मुझे बहुत पैशन है क्रिकेट का। ऐसा है कि अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहता हूँ इस 2018 में और आगे से आगे जाना चाहता हूँ।
प्रोग्राम सदाए जहां का वक्त यहां पर इख्तिताम पजीर होता है। प्रोग्राम आपको कैसा लगा? ये हमारे 2018 का पहला प्रोग्राम था, जरूर आगाह कीजिएगा, आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा।
और यहां वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से बेहजत भी अब प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे थॉमस ब्लांडेट। बेहजत को इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि 2018 आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन साल साबित होगा। तो निघत, अब हम सुनने वालों से इजाजत लेते हैं, खुदा हाफिज़।
बिल्कुल, इसी के साथ ही निघत अमान को भी रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद के स्टूडियो से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और 2018 आपके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो, हमारी ये दुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।